بتائیے کہاں گیا قانون؟ قانون تو یہ ہے کہ بدلا لو، لیکن وہ قانون تو اس وقت نافذ ہوگا جب انقلاب آ جائے گا، اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی، تب آئے گا نا قانون. ابھی مرحلہ ہے انقلابی عمل کا، ابھی تو انقلاب لانا ہے، اسلامی حکومت قائم کرنی ہے. اس پروسیس کے تقاضے کچھ اور ہیں. اس میں جو پہلا مرحلہ ہے وہ پیسو ریزسٹنس کا ہے سب کا. یہی وجہ دیکھیے مکی صورتوں میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے مختلف پیرایوں میں صبر کا حکم دیا گیا. کچھ مثالیں میں دے چکا ہوں، ولی ربے کا فصبر، اسی طریقے سے وصبر کما صبر اول الناس من الرسل، اے نبی صبر کیجئے جیسے کہ صبر کیا ہمارے اول العزم رسولوں نے. وصبر وما صبرك الا بالله، اے نبی صبر کیجئے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے ہے. وصبر لحکم ربك، یہ سورہ نون جس کی ابتدائی آیات میں نے آپ کو سنائی، نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربك بمجنون، اس کا اختتام کیا ہوتا ہے؟ وصبر لحکم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم، اے نبی صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے کا، انتظار کیجئے اور اس مچھلی والے کے مانند نہ ہو جائیے. مچھلی والا کون؟ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام. مچھلی والے نے اپنے دینی حمیت اور غیرت جو تھی اس کی وجہ سے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، اپنے قوم کو چھوڑ کر چل دیے. نبی کا رسول کا یہ معاملہ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کوئی افسر ہے کسی حکومت کا، وہ اپنی پلیس آف ڈیوٹی کو نہیں چھوڑ سکتا، ہی مسٹ سٹک ٹو ہز پلیس آف ڈیوٹی. بڑے افسر کے لیے تو یہ بہت بہت اہم بات ہے. تو اے رسول، جہاں آپ کو ہم نے تعینات کیا ہے آپ وہاں سے ہل نہیں سکتے کہ ذرا مخالفت ہوئی، لوگوں نے فکرے کچھ کیے اور آپ کہیں اور چل دیے، دفاع ہوئیے، یہ بات نہیں سننا چاہتے، میں کسی اور کو سناؤں گا. ہو سکتا ہے نا، ہم تو کرتے ہیں نا یہ، اس لیے کہ ہمیں تو اللہ نے کہیں تعینات تو نہیں کیا نا. اگر ایک جگہ کے لوگ بات نہیں سنتے، چلو بھائی ہم کہیں اور جائیں گے، وہاں بات سنائیں گے. لیکن رسول کا معاملہ ہوتا ہے جو اس کی پلیس آف اپائنٹمنٹ ہے، ہی کین ناٹ لیو ہز پلیس وداؤٹ دی ایکسپریس پرمیشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ نے یہ سنا ہوگا، سیرت کی تقاریر میں پڑھا ہوگا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت حضور نے تمام صحابہ کو دے دی، خود منتظر رہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں آئی. حضرت ابوبکر پوچھتے رہتے تھے، حضور اجازت آ گئی کہ نہیں؟ نہیں ابھی نہیں آئی. حضور اس میں آگے آ گیا ہے، ابھی نہیں آیا. حبشہ کی طرف سب کو بھیج دیا، اجازت دے دی جو جانا چاہے چلا جائے. حضور کی صاحبزادی جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھی وہ بھی ہجرت کر رہی ہے، لیکن حضور تو نہیں ہے، رسول نہیں چھوڑ سکتا اپنی جگہ کو. یہاں تک کہ تمام تقریباً صحابہ چلے گئے، حضور رہ گئے، حضرت ابوبکر رہ گئے، حضرت علی رہ گئے. اور حضرت ابوبکر پوچھ رہے ہیں بار بار، اجازت آئی ہے؟ نہیں نہیں ابھی نہیں آئی. حضرت عائشہ نے واقعہ بیان کیا کہ ایک روز اچانک دوپہر کے وقت ہم نے دیکھا کہ حضور نے اپنے پورے جسم کو ڈھانپا ہوا ہے، چہرے کو بھی کپڑے میں ڈھاکا ہوا ہے اور تشریف لا رہے ہیں. یہ اس میں تعجب کی بات یہ کہ عرب میں آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز جو ہے ان کی روایات کے خلاف ہے کہ دوپہر کے وقت کوئی کسی سے ملنے جائے. یہ وقت جو ہے قیلولے کا ہے، آرام کا ہے، آج کل وہ عصر اور ظہر کے مابین کا وقت تھا. تو این ٹھیک دوپہر کے وقت تشریف لائے ہوئے آپ نے آج کے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ اجازت آ گئی. اس میں ایک قصہ تھوڑا سا اور بتا دوں، بہت دلچسپ ہے اور بہت ہمارے لیے سبق آموز ہے. حضرت ابوبکر نے بہت خوش ہو کر ایک بات کہی، حضور میں نے دو اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہیں. یعنی اب آپ وہ تو سوچتے تھے نا شاباش ملے گی کہ میں نے تیاری کی ہوئی ہے، میں نے دو اونٹنیوں کو خوب کھلا پلا کے فرما کیا ہوا ہے، بڑی توانا ہے تاکہ ہم تیزی کے ساتھ سفر کر سکیں. حضور نے توقف کیا، فرمایا ہاں ٹھیک ہے، ایک اونٹنی میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا. حضرت ابوبکر کی آنکھوں میں آنسو آئے، سوتے ہوئے کہا حضور مجھ سے یہ مغایرت، کیا یہ جان اور مال کسی اور کے لیے ہے؟ آپ مجھ سے بھی کہہ رہے ہیں میری مفتی جو ہے وہ بھی بلا معاوضہ آپ کو مفتی فرما رہے ہیں. یہ ہے محمد الرسول اللہ کی غیرت اور حمیت کا معاملہ. ہمارا معاملہ جو ہے دین کی دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے بالکل مختلف بنا ہوا ہے. اسی لیے وہ عزت نہیں, وہ وقار نہیں. یہاں یہ حال ہے کہ حضور کے خسر ہیں, جہاں نثار ہے, یار غار ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہاں بھی یہ معاملہ ہے کہ ٹھیک ہے اونٹنی کی مصیبت ادا ہو. بہرحال میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ چونکہ رسول کو اجازت نہیں تو فرمایا گیا وَاقْبِلْ بِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ. دیکھنا وہ جو یونس علیہ الصلوۃ والسلام جو انہوں نے کیا تھا, اجازت آئے بغیر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر, وہ قوم کو چھوڑ کر کسی اور وجہ سے نہیں گئے تھے, گئے تھے دین کی حدیت اور غیرت کی وجہ سے. یہ بدبخت بات سننے کو تیار نہیں ہے تو دفاع ہو, میں کہیں اور جا کر اللہ کی بات کو کہیں چھوڑاؤں گا, لیکن اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے. یہی وجہ ہے کہ پکڑ ہوئی, گرفت ہوئی اور مچھلی کے پیٹ میں رہے. وہاں وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے نجات دی, مچھلی نے انہیں اگل دیا ساحل کے اوپر. یہ ایک لمبی بات ہے. تو یہاں حضور سے کیا کہا گیا صبر کی. اب دیکھیے ایک بات عجیب ہے, یہ رب اپنے ذہن میں رکھیے. اللہ تو صبر کی تلقین کر رہا ہے اپنے رسول کو, اور رسول یہی تلقین کر رہے ہیں اپنے صحابہ کو, صبر کرو, جھیلو, برداشت کرو, ہاتھ مت اٹھانا, کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوگی, بلکہ اپنے اوپر جھیلو جو کچھ جھیلنا ہے, ڈٹے رہو, پیچھے مت ہٹنا, یہ صبر ہے. لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. چنانچہ اب ذرا قصب تصور سے دیکھیے, ابو جہل اس نے جو بدترین روش اختیار کی, وہ ایک خاندان تھا حضرت یاسر, ان کی اہلیہ حضرت سمیہ, اور ان کے فرزند حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہم. یہ غلام نہیں تھے, حضرت سمیہ تو کنیز تھی لیکن یاسر غلام نہیں تھے. ان کی کہانی یہ ہے, واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت نیک آدمی تھے یاسر, یمن کے باشندے. انہیں تو خواب میں بشارت ہوئی کہ نبی کا ظہور ہونے والا ہے مکے میں, جاؤ شاید ان کے قدموں تک پہنچ جاؤ. جیسے حضرت سلمان فارسی کی بات میں نے آپ کو بتائی, وہ تو خواب کی بشارت نہیں تھی, وہ ان کے غور و فکر کا معاملہ تھا. انہوں نے وہ جو آگ کی پوجا پاٹ ہے اس کو چھوڑا اور سفر کیا, اور پھر انہیں خبر دی ایک راہب نے کہ کھجوروں کی سرزمین میں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے, جاؤ شاید قسمت یاوری کرے. انہیں خواب آیا تھا. یہ یمن سے کر کے وطن کر کے مکے آ گئے. ابو جہل کا ایک چچا تھا, بہت شریف النفس انسان, اس کے ساتھ معاہدہ کیا حلیف بن کر, اور وہ مکے میں رہنے لگے. اس لیے کہ یہ نوٹ کر لیجئے, مکہ اس وقت ایک قبیلے کا شہر تھا, صرف قریش. یا کرشی رہ سکتا تھا وہاں, یا کرشی کا حلیف. اگر کسی کے ساتھ اس کی, جیسے آپ کو معلوم ہے یہاں کاروبار وغیرہ کرنے میں سعودی عرب میں شراکت جو ہے وہ کسی لوکل سعودی کے ساتھ ہوگی تو آپ کر سکتے, وہ کفیل ہے, ورنہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. اسی طرح کی بات وہاں تھی کہ اگر تو کسی کرشی نے آپ کو امان دی ہوئی ہے تو آپ رہ سکتے ہیں مکے میں, ورنہ نہیں. یا تیسرے کرشی کا غلام, غلام تو ملکیت ہی ہے اس کی, جیسے بھیڑ بکری ہے کسی کرشی کی اسی طرح اس کے غلام ہے. یہ تین کیٹیگریز تھی انسانوں کی مکے میں. کسی کو نوٹ کیجئے کہ جو بیچارے غلام تھے وہ سب سے زیادہ ستائے گئے, اس لیے کہ غلاموں کے تو حقوق ہی کوئی نہیں تھے. ان کو تو اگر کوئی شخص اپنے غلام کو ذبح کر دیتا تھا تو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں. بالکل ایسے ہی ہے نا, آپ کی بکری آپ نے ذبح کی, گوشت کھا لیا, کوئی آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ جب ملکیت ہے آپ کی بکری آپ کی تھی, آپ نے ذبح کر دی, غلام آپ کی ملکیت تھا آپ نے ختم کر دیا, کوئی اس پہ جرم نہیں, کوئی باز پرس نہیں. یہ تھا حال غلاموں کا. بلال غلام تھے, ابو فقی غلام تھے, زنیرا ایک کنیز تھی. ان کو جو ماریں پڑی ہے اس کا آپ کو معلوم ہے, حضرت بلال کے ساتھ جو کچھ امیہ ابن خلف سے کیا, کہ جس طریقے سے کہ حیوانوں کی لاشیں جو ہے کھینچ کر گھسیٹ کر لے جائی جاتی ہیں, ان کی گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹتے, اسی طریقے سے حضرت بلال کے گردن میں رسی ڈال کر پھر دوپہر کے وقت مکے کی سنگلاخ گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا, نیچے زمین جل رہی ہے توے کی طرح, اور ویسا بھی ہوتا تھا کہ چت نکا دیا اوپر سے وہ آگ مکے کا کہ سورج جو ہے ذرا نوٹ کیجیے آگ برسا رہا ہے, نیچے زمین توے کی طرح جل گئی, اور ایک بھاری سل بھی لا کر جو ہے سر پر رکھ دی, چھاتی پر رکھ دی گئی ہے کہ آواز نہیں نکل رہی, جھاگ نکل رہے ہیں منہ سے, لیکن اس حال میں بھی احد 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 ایک ایک اللہ قل ہو اللہ احد الفاظ نکل رہے ہیں. یہ ہے وہ صبر, یہ ہے وہ صبر, صبر علی الابتلاء, صبر علی الایذاء, یہ ابتلاء اور ایذاء پر صبر ہے, یہ لو برداشت کرو, اس توحید پر قائم رہو, محمد کی رسالت کے اقرار کرتے رہو صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا. اب میں آپ کو بتا رہا تھا یہ تو غلام تھے, یہ جو تھے یاسر یہ حنیف تھے, غلام تو نہیں چلا, البتہ وہ ابو جہل کے چچا کی کنیز تھی یہ سمیہ, انہوں نے اجازت لے کر ان سے نکاح کر لیا, یہ تو کنیز رہے گی. بیٹا جو ہوا وہ بھی ایک طرح سے جب کنیز زیادہ ہے غلام ہو گیا عمار ابن یاسر. وہ جو شخص تھا بہت شریف النفس ابو جہل کا چچا وہ مر گیا, اب ابو جہل جو ہے اس خاندان کا سربراہ ہے, لہذا یہ تینوں جو افراد ہیں وہ اس کے رحم و کرم پر ہیں, یاسر کو بھی پروٹیکٹ کرے گھر ہے تو ابو جہل کی ہے, ابو جہل جو چاہے کرے, اور زمیہ تو کنیز ہے ہی, اس کا تو کوئی حق ہے ہی نہیں جو چاہے کرے, اور عمار ان دونوں کا بیٹا ہے, لہذا بدترین معاملہ کیا ابو جہل نے ان تین افراد کے ساتھ. حضرت سمیہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے آپ اس کا تصور نہیں کریں, بالآخر جو شہید کیا حضرت سمیہ کو ایذائے دے دے کے سسکا سسکا کے, ان کے جسم کے نازک حصوں کو جلا کے داغ دے کر, کہتا کیا تھا, ایک دفعہ کہہ دو کہ میرا جو یہ بت ہے یہ بھی الہ ہے, مان لو میں چھوڑ دوں گا, تنگ آ گیا کسی طریقے سے, ایک دفعہ کہہ دو پھر میں چھوڑ دوں گا. لیکن یہ میاں بیوی حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما, یہ ہے ثبات, یہ ہے صبر, یہ ہے استقلال, ایک مرتبہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں, جو چاہو کر لو, اب ہم کو اسے پیچھے نہیں ہٹے. تنگ آ کر اس نے حضرت سمیہ کی تو شرمگاہ میں برکھا مارا اور شہید کیا. حضرت یاسر کے بارے میں ایک روایت یہ ہے, ستا ستا کے تنگ کر کر کے آخرے کار جو ختم کیا انہیں شہید کیا, کس طرح, چار چھانڈ اونٹ جوان ان سے رسے باندھے, ایک رسے سے ایک بازو باندھا, دوسرے سے دوسرا بازو باندھا, تیسرے سے ایک ٹانگ باندھی, چوتھے سے دوسری ٹانگ باندھی, اور چاروں کو دوڑایا ہے کہ جسم کے پرچے ہوں. کس حال میں کیا ہو رہا تھا وہ میں بتا رہا ہوں, کہ اللہ کو تاکید کر رہا ہے اپنے نبی کو, اس میں ولی رب کا فصبر وصبر علی ما یقولون وصبر وما صبروں کا اللہ باللہ وصبر لحکم رب کا ولا تکن کا صاحب الحوت. اس وقت سامنے سے حضور گزرتے تھے جبکہ آل یاسر کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے, کیا فرماتے تھے, اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنة, اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو کھیلو, اس لیے کہ تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے, اللہ تعالیٰ ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر جنت میں تمہارا داخلہ ہو جائے گا. یہ ہے تواصو بالصبر والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ تواصو بالصبر پر کون عمل کر رہا ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں بھی ایک بات ہے وہ بھی سمجھ لیجئے, دین میں جہاں عظیمت ہے رخصت کا پہلو بھی ہے. یہ جو نوجوان تھے یہ بوڑھے والدین کا تو وہ مقام ہے, یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, ہر مدعی کے واسطے دار الرسل کہاں, حضرت سمیہ اور حضرت یاسر. نوٹ کیجئے میں ایک اعتبار سے کہا کرتا ہوں, سید الشہداء یہ بنے کہ نہیں بنے, ان کو جو فوقیت حاصل ہوئی الفضل للمتقدمین، سب سے پہلی جان دینے والی یہ خاتون، اور سب سے پہلی جان دینے والا اللہ کے لیے، توحید کے لیے، محمد کی رسالت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی. یہ صداقت کی گواہی دیتے ہوئے انہوں نے اپنی جانیں دے دی. لیکن جو نوجوان عمار ہے اس نے رخصت کی رائے اختیار کی، جیلا نہیں گیا، برداشت نہیں ہو سکا، ایک مرتبہ کلمہ کفر زبان سے نکال دیا، ابو جہل نے چھوڑ دیا. لیکن اب پشیمانی تاری ہوئی ہے، میں جا کر بیٹھا. اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا کہ حضور ہی آ کر مجھے اگر یہاں سے کھولیں گے تو میں کھلوں گا، ورنہ میں یہی اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گا، مجھ سے کیا ہو گیا. حضور خود تشریف لائے، دست مبارک سے کھولا، کہا کہ یہ بھی دین میں اجازت ہے، کلمہ کفر کہہ کر جان بچا لینے کی اجازت ہے، یہ رخصت ہے، عزیمت نہیں ہے. تمہارے والدین نے جو مقام حاصل کر لیا وہ تو پھر میں وہی کہوں گا کہ ہر مدعی کے واسطے دار الرسل کہاں، یہ رتبہ بلند منا جس کو مل گیا. البتہ دین میں یہ ہے، آیت بھی ہے قرآن مجید کی، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ، دل ایمان پر جمع ہوا ہو کسی وقت محض جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دینا، دل پر کوئی آنت اس کی نہ آ رہی ہو تو اس کی اجازت ہے. کمزور طبائع کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں اکوموڈیٹ کیا ہے. حضور نے ان کی ہمت بندھائی، گھبراؤ نہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی اگر تمہارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے تو کوئی ہے. بہرحال یہ میں آپ کو اب اس کا فلسفہ بھی سمجھا دوں. میرے دل میں ایک دفعہ خیال آیا تھا، جس وقت ابو جہل حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کے ساتھ یہ سلوک کر رہا تھا، کم سے کم 30 ورنہ میرے اندازے میں 40 اشخاص، 40 مسلمان مکے میں موجود تھے. میرے دل میں اچانک یہ خیال آیا، کیا یہ بے غیرت تھے، بے حمیت تھے، انہوں نے اپنی بہن کو چھڑایا نہیں، انہوں نے حضرت یاسر ان کے دینی بھائی ہیں، محمد کے غلام ہیں، ان کی حمایت میں کچھ تو کرتے، بلوا کرتے، کچھ شور کرتے، ہنگامہ کرتے، چھڑا کر لے جاتے، کیوں نہیں کیا. اچانک خیال آیا، نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ، نہ بے غیرت تھے نہ بے حمیت تھے. اصل بات یہ کہ حضور کی اجازت نہیں تھی. کیا تھا؟ خون کھول رہا ہے، سینوں میں جوش ہے، لیکن اجازت نہیں. یہ ہے ڈسپلن کی وہ تربیت جو محمد رسول اللہ نے دی. دیکھیے، جوش میں آ کے حملہ کرنا یہ اور بات ہے، خون کھول رہا ہو اور پھر اپنے آپ کو تھامنا یہ زیادہ مشکل کام. جب خون کھولتا ہے آدمی کو جان کی پرواہ نہیں ہوتی. بدر میں جو ہوا ایک واقعہ، ایک دفعہ سن کر جھجری آتی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب جنگ کی حالت میں اشتعال ہوتا ہے، خون کھول رہا ہوتا ہے، وہ چیزیں آسان ہوتی ہیں. وہ جو دو تین ایجرز تھے نوجوان جنہوں نے ابو جہل کو ہلاک کیا ہے، حضرت معاذ اور حضرت معوض انصاری، دو نوجوان، ان میں سے ایک کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے ایک شانے کے اوپر تلوار کا وار پڑا، پورا شانہ کٹ گیا، بازو علیحدہ ہو گیا تقریباً، لیکن کوئی ایک تسمہ لگا رہ گیا، کوئی ایک ٹینڈن ہوگا، وہ جو ہوتا ہے سخت سا سفید سا، وہ کوئی لگا ہوا ہے، انہیں پرواہ نہیں ہو، دوسرے ہاتھ لڑ رہے. لیکن یہ ہاتھ جو ہے یہ اب چونکہ قابو میں تو ہے نہیں، کنٹرول میں نہیں، مسل کٹ چکے، تو یہ رکاوٹ بن رہا ہے. ان کے بارے میں آتا ہے، اس ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے دبایا اور پھینکا اور پھینک دیا کہ یہ اس وقت میرے اس راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے، جسم کا حصہ میرا. تو یہ بات بھی میرے نزدیک اتنی مشکل نہیں ہے، جتنی مشکل یہ ہے کہ خون کھول رہا ہو لیکن چونکہ اجازت نہیں ہے لہذا کوئی اقدام نہ کیا جائے. یہ زیادہ کڑا امتحان ہے، یہ زیادہ سخت مشکل ہے، اور اس کی تربیت بھی محمد رسول اللہ نے، ویسے میں نے 12 برس کہا ہے لیکن 8 برس کہنا چاہیے، اس لیے کہ مکی دور کے 12 سالوں میں سے 4 سال جو ہے وہ صرف زبانی کلامی ایزا تھی اور اس کا بھی ہدف سے صرف حضور. وہ جو میں نے بتایا پاگل ہے, مجنو ہے, شاعر ہے, ساحر ہے, ایک عجمی غلام اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے, اس سے ڈکٹیشن لیتے رہتے ہیں, آ کے ہم پر دھوس جماتے ہیں, مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے. یہ سب کچھ ہوا چار برس تک, لیکن ہوا صرف حضور کے ساتھ کہ انہیں ڈی مورلائز کر دو, ان کی ہمت ختم ہو جائے, خود بخود یہ بات بیٹھ جائے گی بتاشے کی طرح. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نہ محمد مبدل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم, نہ ان کے ساتھی مبدل ہوئے, یہ تو دعوت پھیل رہی ہے, ہمارے نوجوان جو ہے اب ان کے حلقے میں شامل ہو رہے ہیں, ہمارے اپنے لگتے جگر, ہمارے اپنے چشم و چراغ, کون سے مصبن عمیر, کون سے عثمان غنی, کون سے سعد ابن ابی وقاص, قریش کے اعلیٰ گھرانوں کے چشم و چراغ نوجوان, وہ آ رہے ہیں محمد کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں, اسلام لا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے دیکھا یہ ہمارے غلاموں میں بھی یہ آگ پھیل گئی, یہ تو سمجھئے کہ بارود کے اندر آگ لگ رہی ہے. یہ ابھی تک تو کانے تھے جو ظلم ہم کر رہے تھے اس پر, لیکن ان کے اندر اگر یہ ایمان اور اسلام کی دعوت اور تحریک ان میں پھیل گئی تو ہمارا اقتدار اور ہمارا یہ پورا نظام جو ہے چوپٹ ہو جائے گا. یہ ہے وہ چیز جو میں نے کل آپ کو اقبال کا مصرع پڑھا سنایا تھا کہ نظام کہنا کے پاس مانو یہ معرف انقلاب میں ہے, ڈیلے آف دی ریولوشن دیٹ از کمنگ, لہذا اپنی پوری قوتوں کو جمع کرو اور کچل دو انہیں, مارو انہیں. یہ کام شروع ہوا ہے سن پانچ سے, بلکہ چار کہنا ہے, چار سے لے کر بارہ تک آٹھ برس. اس کو کہتے ہیں پرسیکیوشن, فزیکل پرسیکیوشن, تشدد, مار, پیٹ جلانا, دہتے ہوئے انگاروں پر لکھانا, پھاکے رکھنا, بھوکے رکھنا, ان کو ڈال دی گئی زنجیریں, گھروں میں بند کر دیا گیا نوجوانوں کو. حضرت عثمان کو چچا نے ان کے ایک چٹائی کے اندر لپیٹا اور بھونی دے دی, ایک دم گھٹ رہا ہے, جان نکل رہی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ, وہ نوجوان 200 درہم کا جوڑا ان کا سل کر آتا تھا شام سے تیار ہو کر, لباس معطر ہوتا تھا, جدھر سے نکل گیا پوری گلی جو ہے وہ معطر ہو گئی, انگلیاں اٹھ رہی ہیں, وہ جا رہا ہے مصعب, یہ خوشبو اس کی ہے. اس مصعب کے ساتھ کیا سلوک کیا, باپ تو مر چکا تھا, ماں نے پالا تھا, دولت بہت چھوڑ کر گیا تھا باپ, لہذا ماں نے بڑے ناز و نام میں پالا, بڑے لاڈ پیار میں, 200 درہم کا جوڑا تیار ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے عرب کے اس معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی, ماں کا اختیار نہیں تھا, چچا تھا سربراہ خاندان کا. چچا نے کہا مصعب اگر تم نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا ہے تو باپ کی دولت پر بھی تمہارا کوئی حق نہیں ہے, نکل جاؤ گھر سے. اس نے یہ سوچا تھا کہ مصعب کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے, دن میں تارے نظر آ جائیں گے, ناز و نام میں پلا ہوا گھر سے نکل کے جائے گا, کہا یہ سارا نشہ جو ہے توحید کا یہ حیران ہو جائے گا. حضرت مصعب کا جواب بالکل برعکس تھا, اچھا ٹھیک ہے کہ میں گھر چھوڑتا ہوں. وہی بات جو کبھی کہی تھی ابراہیم نے, باپ نے کیا کہا تھا, واجرنی ولیا, جاؤ چلے جاؤ, دفاع ہو جاؤ میری نگاہوں سے. حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا تھا, سلام علیک, سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیظا. اچھا بجان, آپ کا حکم یہی ہے تو میں چلتا ہوں, آپ پر سلامتی ہو, میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے, میں اس سے آپ کے لیے استغفار کروں گا. چلیے, یہی جو ہے حضرت ابراہیمی کی نسل ہے نا قریش. آج ابراہیم کے بیٹے کے ساتھ وہی معاملہ ہو رہا ہے, مصعب کے ساتھ, اور مصعب چلنے کے لیے تیار ہو گئے. چچا نے سوچا, میں سمجھتا تھا کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے, یہ تو تیار ہو گیا نکلنے کے لیے. غصہ میں آ کے اگلی بات کہی, یہ کپڑے جو پہنے ہوئے تم نے یہ بھی اسی مشرک باپ کی کمائی کے ہیں, اتارو ان کو. وہی کپڑے اتارے, مادرزاد برہنا گھر سے نکالے گئے, ماں کے پاس پہنچے, ماں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے, وہ سب کیا ہوا. ماں سے کہتے ہیں کہ ماں میں موحد ہو گیا ہوں, اور وہاں سے گئے پھر حضور کی خدمت میں, کپڑے کہیں سے مانگے ہوں گے, یہ مصعب ہیں 200 درہم کا جوڑا پہننے والے. جب حضور پر مدینے کے 12 افراد ایمان لائے تھے, بیعت اقبہ اولی ہوئی, انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں کوئی شخص اپنا ایسا شاگرد دیجئے جو ہمیں قرآن پڑھا سکے. حضور نے حکم دیا, مصعب جاؤ اب مدینے, جاؤ یثرب, جاؤ یثرب والوں کو قرآن پڑھاؤ, انہیں تبلیغ کرو. وہ سب گئے ہیں وہاں، ایک سال کی کمائی 75 افراد لا کر حضور کے جھولی میں اگلے سال ڈال دیے کہ حضور یہ میری ایک سال کی کمائی ہے. 72 مرد 3 عورتیں، انہوں نے وہ بیعت کی تھی، بیعت اقبا ثانیہ، جس کے الفاظ کل میں نے آپ کو سنائے تھے، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق عندما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. یہ 72 مرد تھے مدینے کے جنہوں نے یہ بیعت کی. پھر انہوں نے ریکویسٹ کی کہ حضور اب آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے، ہم اگر یہ مکے والے وہاں حملہ کریں گے تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے کہ اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں. بہرحال وہ مصعب بن عمیر ہے جو غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور جب شہید ہوئے تو ان کے جسم پر صرف ایک چادر تھی. ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے، موضوع سے ذرا بات تھوڑی ادھر ادھر جا رہی ہے لیکن یہی چیزیں ہیں اصل میں کہ جو ہمارے دلوں کو منور کرنے والی ہے نور ایمان سے. وہ علم بردار تھے غزوہ احد میں، جھنڈا مسلمانوں کا ان کے پاس تھا، ایک ہاتھ پر ایک شانے پر وار پڑا، ہاتھ کٹ گیا، دوسرے سے تھاما، دوسرے پہ کٹ گیا، اب دونوں حصوں کے بچے ہوئے ٹکڑوں سے جھنڈے کو تھاما، گرنے نہیں دیا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے. گرے ہیں تو جھنڈا گرا ہے، شکل میں حضور سے بہت مشابہ تھے، خبر اڑ گئی کہ محمد شہید ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مصعب بن عمیر کا واقعہ ہے. جب ان کو اب دفن کرنے کا وقت آیا اور شہید کے لیے کفن جو ہے اس کا وہی لباس ہوتا ہے جو شہادت کے وقت ہے، حضور کے سامنے پرابلم پیش کیا گیا، حضور مصعب کے جسم پر تو ایک چادر تھی اور وہ چادر بھی اتنی چھوٹی ہے، یعنی 2 گز کی چادر بھی نہیں ہے، اس سے اگر سر ڈھانپتے ہیں مصعب کا تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھلتا ہے، کیا کریں؟ حضور نے فرمایا سر ڈھانپ دو چادر سے اور پیروں پر گھاس ڈال دو. یہ آخری لباس ہے جو محمد کے اس دیوانے کو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ملا ہے، جس کا 200 درہم کا جوڑا چلتا تھا. یہ ہے صبر، برداشت کیا کہ نہیں کیا. تو یہ جان لیجئے میں جو بات فلسفے کی سمجھانا چاہتا تھا وہ یہ جو پیسو ریزسٹنس ہے 8 جو رہی ہے کہ تمہیں مارے، تمہیں تکلیفیں پہنچائیں، تم پر جو بھی آئے جھیلو، برداشت کرو، تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. اصل میں انقلابی عمل میں یہ بہت خطرناک چیز ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، اگر شروع ہی سے انقلابی لوگ وائلنٹ ہو جائیں گے تو ظاہر بات ہے وہ تو تھوڑے ہوتے ہیں، گنتی کے ہوتے ہیں. جو نظام قائم ہے اس کے پاس طاقت بہت ہوتی ہے، اس نظام کو اخلاقی جواز حاصل ہو جائے گا ان کو کچل دینے کا، ختم کر دینے کا. اب جبکہ وہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے تو اخلاقی جواز تو نہیں ہے نا. اب اگر مارا جا رہا ہے تو عوام الناس کی دلی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوتی چلی جاتی ہیں. یہ امیہ ابن خلف نے بلال کو آج اتنا مارا کیوں مارا؟ کیا بلال نے کوئی چوری کر دی تھی؟ نہیں بھائی. کیا کوئی اور گستاخی کی تھی اپنے آقا کی؟ نہیں. کہیں معاذ اللہ اس نے اپنے آقا عبیدہ بن خلف کی بیٹی کے اوپر تو کوئی ہاتھ اٹھا دیا تھا؟ نہیں. تو کیا وجہ ہوئی؟ بس صرف یہ وجہ ہے کہ وہ ایک اللہ کو مانتا ہے اور محمد پر ایمان لے آیا صلی اللہ علیہ وسلم. بتائیے اس کا کیا اثر ہوگا؟ یہ خباب نے لڑک پیشے کے لحاظ سے لوہار تھے. سوچ، یہ ایک زندہ انسان کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، ان انگاروں سے کھال جلی قبر کی چربی پگلی، اس پگلنے والی چربی سے وہ انگارے ٹھنڈے پڑے. یہ سب کچھ جھیل رہا ہے. سوچنے والوں نے سوچا نہیں ہوگا کیا جرم تھا ان کا؟ تو بڑا شریف آدمی ہے، بہت اچھا کاریگر ہے، وقت پر کام دیتا ہے، مناسب اجرت لیتا ہے، یہ کیا ہوا؟ یہ کوئی جرم نہیں، جرم صرف ایک ہے، ایک اللہ کو مانتا ہے اور محمد کے دامن سے وابستہ ہے. آپ سوچئے، دیکھیے ایک لفظ ہم بولا کرتے ہیں سائلنٹ میجورٹی. واقعہ یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں میجورٹی ہمیشہ سائلنٹ رہتی ہے. وہ سائلنس ڈکٹیٹر ہوتی ہے, دیکھتی رہتی ہے کیا ہو رہا ہے. لیکن سائلنس میجورٹی سائلنس ہوتی ہے, اندھی تحریک تو نہیں ہوتی, دیکھتی تو ہے کہ کیا ہو رہا ہے, سن تو رہی ہے کہ کیا کرتے ہیں. اب جب وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ شریف لوگ ہیں, بڑے ہی اعلی اخلاق والے لوگ ہیں, ان پر تشدد ہو رہا ہے, انہیں مارا جا رہا ہے, انہیں ستایا جا رہا ہے, ان پر کوڑے برس رہے ہیں, انہیں دہشت کے انداروں پر لٹایا جا رہا ہے, ان کا کوئی جرم نہیں, کوئی ان کی خطا نہیں سوائے اس کے کہ ایک اللہ کو مانتے ہیں, انہوں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا, انہوں نے کسی کا بال بیکا نہیں کیا, انہوں نے کسی پر دسترازی نہیں کی, وہ تو دعائیں دے رہے ہیں انہوں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, اندر ہی اندر سائلنٹ میجورٹی کنورٹ ہوتی ہے. وہ ضرورت تو نہیں ہوتی کہ بربرا اعلان کرے, لیکن دل ان کے بدل رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے ایک مصرع بڑا پیارا ہے, جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. یہ دل فتح ہو رہے تھے اس وقت, یہ 8 برس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے دل فتح, چاہے وہ ایمان نہیں لائے لیکن اندر سے انہیں نظر آ رہا تھا کہ کون کیا ہے. یہ ہے پیسیو ریزسٹنس, یہ ہے صبر محض. انقلابی عمل میں, اقامت دین کی جد و جہد میں پہلا مرحلہ یہ ہے صبر کا. دوسرا مرحلہ کیا ہے, جب اتنی قوت ہو گئی کہ اب آپ کو اندازہ ہے کہ اب آپ اس باطل نظام کے خلاف اقدام کر سکتے ہیں. دیکھیے ریولیوشنری پروسیس کسے کہتے ہیں, پہلے ایک انقلابی نظریہ اس کی اشاعت ہوگی, جو لوگ اس کو قبول کریں گے انہیں آرگنائز کیا جائے گا, ایک پارٹی کی شکل دی جائے گی, پھر ان کی تربیت ہوگی, جیسا انقلاب لانا ہے ویسی تربیت کرنی ہوگی. اب ٹکراؤ ہوگا اس باطل نظام کے ساتھ, غلط نظام کے ساتھ. اس ٹکراؤ کا پہلا مرحلہ یہ ہے, جب تک اتنی تعداد آپ کے پاس نہ ہو کہ آپ فیصلہ کن اقدام کر سکیں, اس وقت تک دعوت ہی دینی ہے, لوگوں کی تعداد اپنے اندر شامل کرنی ہے, اپنی قوت بڑھانی ہے, اپنی تربیت کرنی ہے, اپنی اصلاح کرنی ہے, اور صبر کرنا ہے, ریٹیلیٹ نہیں کرنا, اقدام نہیں کرنا, جوابی کارروائی نہیں کرنی. یہ کام ہے جو 12 برس میں مکے میں مکمل ہو گیا. اب کیا ہوا, ایک تعداد اب ہے حضور کے جانکاروں کی. یہ تعداد کیسے لوگوں کی ہے, ڈیووٹڈ, ڈیڈیکیٹڈ, اپنی زندگیاں وقف کیے ہوئے لوگ, ہر طرح کے امتحان سے گزر چکے, بھٹیوں میں سے نکل چکے, تربیت ہو چکی, منظم ایسے ہیں کہ جو حضور کا حکم ہے اس پر عمل پیرا ہے. سموتاس, کھلو اور اطاعت کرو, جس کا میں عرض کر چکا ہوں اس سے بڑا کٹھن معاملہ نہیں ہو سکتا کہ تمہیں دہشت کے انداروں پر نکال دیا جائے, تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. اس پر بھی پورے اترے صحابہ کرام, کسی نے ریٹیلیٹ نہیں کیا. اب معلوم ہوا, اور اللہ نے ایک جگہ عطا فرما دی مدینہ منورہ, کہ وہاں حضور کو تمکن عطا فرما دیا, بیس مل گیا اب انقلابی عمل میں اقدام کا. بیس بھی ہے مدینہ, طاقت بھی ہے صحابہ کرام کی. اب اقدام ہوا, اقدام کیا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پہنچنے کے بعد, اور یہ نوٹ کر لیجئے, سورہ حج کی ایک آیت ہے, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. آج سے اجازت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. ابھی تک حکم کا ہاتھ بنے رکھو, آج سے ہاتھ کھول دیے گئے. یو کین ریٹیلیٹ, تم بدلہ لے سکتے ہو, جوابی کارروائی کر سکتے ہو. یہ آیت نازل ہوئی, حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ رائے ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے دوران سفر ہجرت, جب حضور مکے سے مدینے تشریف لے جا رہے تھے, یہ آیت نازل ہوئی. یہ گویا کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ اب تک تو تمہیں حکم یہ تھا کہ چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں, تم کوئی جوابی کارروائی نہیں کر سکتے. اب وہ حکم بدل گیا، اب تم اقدام کرو، جوابی کارروائی کرو. حضور نے کیا کیا اس کو سمجھ لیجئے، یہ سیرت کا بہت اہم باب ہے اور نگلیکٹڈ ہے، توجہ نہیں ہوئی اس پر. واقعات موجود ہیں سیرت کی کتابوں میں، ان واقعات کی اہمیت کیا ہے، ان سے کیا نتیجہ نکلتا ہے، اس پر زیادہ توجہ نہیں ہوئی. حضور نے مدینے پہنچ کر 6 مہینے تو کوئی اقدام نہیں کیا، اپنی پوزیشن کو کنسولیڈیٹ کیا. 3 اہم کام کیے، مسجد نبوی کی تعمیر کے ایک مرکز وجود میں آ جائے، وہی اب آپ کی تربیت گاہ ہے، وہی خانقاہ ہے، وہی گورنمنٹ ہاؤس ہے، وہی درسگاہ ہے، اصحاب صفہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نماز با جماعت ہے، خطبہ جمعہ ہے. تو خانقاہ بھی وہی، تربیت گاہ بھی وہی، درسگاہ بھی وہی، گورنمنٹ ہاؤس بھی وہی. دوسرا کام کیا کیا، جو یہودی قبائل تھے ان کو جکڑ لیا معاہدوں میں، معاہدے کر لیے تاکہ مدینے کے ڈیفنس کے لیے، جوائنٹ ڈیفنس، اگر مدینے پر حملہ ہوگا طے ہو گیا کہ مل جل کر ڈیفنس کریں گے. یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے. یہ تو آپ جو مستشرقین ہیں ان کی اگر کتابیں پڑھیں، محمد اک مکہ، محمد اک مدینہ، بائی مرگمری واٹ، تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیا کیا تاریخیں لوگوں نے کی ہیں، کہ کس قدر اہم اقدام تھا اور کتنی دور بینی اور پیش بندی کا معاملہ کیا تھا محمد رسول اللہ نے. تیسرا کام کیا کیا، مواخات مہاجرین اور انصار کو جوڑ کر ایک وحدت بنانا. آپ کو معلوم ہے اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے. ایک انصاری ایک مہاجر بھائی، بھائی ہو گئے تو لوگوں نے گھر تقسیم کر دیے، دکانیں تقسیم کر دی، کاروبار بانٹ دیے. یہاں تک واقعہ ملتا ہے کہ ایک انصاری صحابی اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے گئے، فرمایا یہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو تمہیں پسند ہو اشارہ کر دو، میں ابھی طلاق دے دوں گا تاکہ تم ان سے شادی کر لو، میں یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں کہ میرے گھر میں 2 بیویاں ہوں اور میرے بھائی کا گھر جو ہے وہ آباد نہ ہو. کوئی مغالطہ آپ کو نہ ہو جائے، کوئی غلط دلیل اس سے آپ نہ لیں. اس وقت تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا، پردے کا حکم بعد میں آیا، وہ 5 میں آیا 6 میں آیا، سورہ نور میں، سورہ احزاب میں. یہ تو 5 اور 6 کی صورتیں ہیں، یہ واقعہ ہو رہا ہے 1 ہجری میں. تو ابھی پردے کا حکم تھا نہیں، پردہ اس معاشرے میں تھا نہیں، گھر لے گئے سیدھے، یہ 2 بیویاں ہیں اور ان میں بھی تو آج تمہارا جو تم پسند کرو. یہ 3 کام ہے، انٹرنل کنسولیڈیشن، اور اس کے بعد آپ نے اب چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے. مکے کے خلاف اقدام، وہ اقدام کیا ہے، جدید اصطلاح میں میں بات سمجھا دوں گا. 2 کام، پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش اینڈ اکنامک بلاکیج آف مکہ. حضور تشریف لے گئے، ایک قبیلے سے آپ نے معاہدہ کر لیا، وہ قبیلہ یا تو پہلے حنیف تھا قریش کا، اب حنیف ہو گیا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. قریش کی آئسولیشن ہو رہی ہے اور حضور کی قوت بڑھ رہی ہے، یا یہ کہ ان کا بھی معاہدہ ہو گیا، ان کا بھی ہو گیا، تو نیوٹرل تو ہو گیا نا. یہ ہے پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش. اور اکنامک بلوکیڈ کیا ہے، قریش کا کیا تھا ذریعہ معاش، تجارت، تجارتی قافلے کہاں جاتے تھے، شام، وہ راستہ گزرتا تھا بدر کے پاس سے، اور جاتے تھے یمن، وہ راستہ گزرتا تھا طائف ہو کر. حضور نے دونوں پر دستے بھیجنے شروع کر دیے. ہی پروڈ ہز ملٹری پریزنس آن دی کیریوان روٹس آف قریش. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک جو اس میں خاص طور پہ لشکر بھیجا آپ نے، وہ نخلا بھیجا. نخلا ایک وادی ہے، آپ حضرات اگر کبھی گئے ہو تو مکے سے جب طائف کی طرف جاتے ہیں تو درمیان میں وادی آتی ہے، وادی نخلا. اب آپ اندازہ کیجئے کہاں مدینہ، وہاں سے ایک لشکر، لشکر کیا چھوٹا سا دستہ، 12 افراد، ایک چھوٹا سا چھاپا مار دستے تو ایسے ہی ہوتے ہیں چھوٹے، تو لشکر تھوڑا ہی ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن جہش اس کے کمانڈر، انہیں سیلڈ لیٹر دیتے ہیں حضور، مہر لگا دو کہ مدینے سے دو دن کی مسافت پر باہر نکل کر پھر کھولنا اس کو، اور جو اس میں لکھا ہوا ہے انسٹرکشنز جو ہے کیری آؤٹ کرو. اتنی سیکریسی. جب وہ نکلے دو دن کے فاصلے پہ باہر چلے گئے، کھولا لکھا وادی نخلا میں قیام کرو اور وہاں جا کر قریش کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھو اور ہمیں اطلاع دیتے رہو. اب یہ 300 میل کا سفر کر کے وہاں پہنچے ہیں. وہاں اتفاق سے ایک قافلہ قریش کا گزر رہا تھا، اس سے مٹ بھیڑ ہو گئی، مقابلہ ہوا. ایک آدمی قرشی جو ہے کافر مشرک کو ان کے ہاتھوں مارا گیا، دو کو انہوں نے گرفتار کیا، باقی بھاگ گئے. تو جو مال غنیمت تھا وہ لے کر آ گئے. حضور ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں اس کا حکم نہیں دیا تھا، میں نے صرف یہ کہا تھا کہ وہاں قیام کر کے ہمیں انفارم کر دیا. لیکن یہ بات ریکارڈ پر آ جانی چاہیے کہ ہجرت کے بعد پہلا قتل جو ہوا مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک کا ہوا. یہ چیز اس نے مکے میں آگ لگا دی. کتنی جرت ہو گئی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر سے وہ ابو سفیان لے کر گئے ہوئے تھے قافلہ، تجارتی قافلہ، وہ واپس آ رہا تھا. اس کی طرف ایک پیغام پہنچ گیا کہ میرے قافلے کو خطرہ ہے محمد کے آدمیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا فوراً کوئی انتظام کرو مدد کا. یہ ہے وہ چیز جس کی آڑ لے کر ابو جہل جیسے لوگوں نے لشکر تیار کیا اور بدر کی طرف مارچ کیا. یہاں سے پہلی جنگ ہوئی ہے غزوہ بدر سن 2 ہجری میں. اگر حضور اقدام نہ کرتے، حضور نے یہ دستے بھیجے نہ ہوتے، اگر مسلمانوں کے ہاتھوں ایک کافر کا قتل نہ ہوتا، اگر وہ راستہ جو ہے تجارتی راستہ وہ مخدوش نہ ہو گیا ہوتا، بدر کی جنگ نہ ہوتی. یہ اقدام تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے نتیجے میں فائنل فیز آف ریولیوشن آرمڈ کانفلکٹ وہ اب شروع ہوا ہے سن 2 میں، جاری رہا سن 8 تک. اندرون ملک عرب یہ 6 سال ہیں. ان 6 سالوں میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، یہ سارے غزوے ہو گئے. پھر فتح مکہ، پھر یہ کہ غزوہ حنین، طائف کا محاصرہ. سن 8 تک یہ معاملہ مکمل ہو گیا. جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. جب یہ فیز شروع ہوا ہے تو یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے سنائی تھی آپ کو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے مسلمانوں، اہل ایمان، مدد حاصل کرو. اب جو نیا فیز شروع ہو چکا ہے تمہاری جد و جہد کا، یہ مدنی آیت ہے نا، مدنی سورت ہے. وہ جد و جہد کا دور جو تھا مکی وہ کچھ اور تھا، یہ کچھ اور ہے. اس میں تو اب تمہیں آگے بڑھنا ہے، کفر پر اور شرک پر حملہ آور ہونا ہے، اقدام کرنا ہے، چیلنج کرنا ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ. مدد حاصل کرو کس سے؟ صبر سے اور نماز. ان اللہ مع الصابرین. جان لو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. اور ہرگز نہ کہو اسے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے کہ وہ مردہ ہے. بل احیاء ولکن لا تشعرون. نہیں، وہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے. اور سنیے، اب یہ آیت اہم ترین ہے صبر کے موضوع پر. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. اور دیکھو، ہم تمہیں آزمائیں گے. ولنبلونکم، ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں. بشیء من الخوف، خوف کی کیفیت طاری کر کے. والجوع، بھوک، فقر اور فاقہ. ونقص من الاموال، مالی نقصان. والانفس، جانی نقصان. والثمرات، اور ثمرات، پھلوں اور میووں کا نقصان. میرے نزدیک یہاں پر ثمرات کا مفہوم ایک اور بھی ہے. ایک تو صاف تھا کھجور کی فصل تیار ہے، غزوہ تبوک جانے کا حکم مل گیا، کون اتارے گا؟ اور کھجور وقت پر اتری نہیں، برباد ہو جائے گی. یہ ہو رہا ہے نا میووں کا نقصان. اور میرے نزدیک یہاں یہ بھی ہے بسا اوقات بہت سی محنتوں کا نتیجہ انسان دیکھتا ہے کہ ضائع چلا گیا. میں نے 10 سال محنت کی, حاصل کوئی نہیں نکلا. یہ ثمرات کیا ہے؟ محنتیں, محنتوں کے ثمرات کا ضیاع. کوشش آپ نے کی, قسمت کی خوبی دیکھی ہے, ٹوٹی کہاں کمل, 2-4 ہاتھ جب کے لبے باندھ رہ گیا. ڈیپ ریپیئر. ایک ٹائر کے یہ اشعار ہیں, وہ کمیونسٹ تھا, میں نام بھی نہیں لیتا, لیکن یہ کہ یہ اسی انقلابی, چونکہ ان کا بھی ایک انقلابی نظریہ ہے, انقلابی عمل میں یہ سارے مراحل آتے ہیں. کوئی سیٹ بیک آیا فرض کیجئے, کوئی ناکامی ہو گئی, تو اپنے ساتھیوں کو دل بجھانے کے لیے یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی, سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی. میرے نبی کے ثمرات کا لفظ یہاں آیا ہے, منقی من الاموال والانفس والثمرات, سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی, دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو, پھر مٹی سے جو اشکوں سے پھر اگلی رخ کی فکر کرو, پھر اگلی رخ کی فکر کرو, جب پھر ایک بار اجڑنا ہے. ایک فصل پچی تو بھر پایا, تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے. ایک مقصد ہے سامنے, انقلاب برپا کرنا ہے. ایک کوشش ناکام ہو جائے کوئی پرواہ نہیں, پھر تیار نہ ہو ناکامی کے لیے. ایسا نہ ہو جو انگریزی میں کہتے ہو فار دی بیسٹ بٹ بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ. ایسا نہ ہو کہ دوسری مرتبہ ناکام ہو کے بدگیر ہو جاؤ, تمہاری ہمتیں جواب دے جائیں. نہیں, پہلے سے تیار رہو کہ دوسری مرتبہ بھی ناکامی آئے تو آئے, لیکن جب تک کہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہمیں یہ کام کیے نہیں جانا. دیکھیے سیرت میں آیا کہ نہیں یہ واقعہ. بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو احد میں زخ پہنچی کہ نہیں, 70 صحابہ شہید ہوئے کہ نہیں. اگر ان کی ہمتیں جواب دے جاتی تو گاڑی کیسے چلتی آگے. تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, ہم تمہیں لازمن آزمائیں گے خوف کی کیفیت سے, فقر و فاقے کی کیفیت سے, بھوک سے, جان کے نقصان سے, مال کے نقصان سے, محنتوں کے حاصل کے ضائع ہو جانے سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور اے نبی بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ, وہ کہ جب ان پر کوئی تکلیف آئے, کوئی مصیبت آئے, کوئی آزمائش آئے, قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, وہ یہ کہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں, اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. یہ وہی انداز ہے جو میں نے فارسی کا شعر سنایا تھا آپ کو کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے, وہ ہمارا مولا ہے, ہمارا آقا ہے. اگر اسے یہی منظور ہے تو ہمیں بھی یہی منظور ہے. میں نے تسلیم و رضا کی بات کی تھی نا, آپ کو کچھ شعر سنائے تھے, ایک شعر اور سنیے. اور یہ کس کا ہے؟ محمد علی جوہر کا. ایک مرتبہ جیل گئے, ان کی ایک بیٹی جوان بیمار ہوئی, فوت ہو گئی. باہر چھوڑا انگریز نے, جاؤ بھائی دفن کر دو بیٹی کو. دوسری مرتبہ جیل گئے, دوسری جوان بیٹی اسی مرض میں مبتلا ہوئی. اب یہ جیل میں ہے, خبر پہنچی کہ دوسری بیٹی کے اوپر بھی اسی مرض کا حملہ ہوا ہے. ایک نظم لکھی ہے جس کا آخری شعر یہ ہے, تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں. یہ ہے, جب تک یہ کیفیت نہ ہو اس میدان میں آدمی ثابت قدم نہیں رہ سکتا کہ میرے رب کو اگر یہ منظور ہے تو یہی مجھے منظور ہے, اور تیری صحت ہمیں چاہیے تو ضرور لیکن ہمارے رب کو منظور نہیں تو ہمیں بھی منظور. راضی برضائے رب. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک پیغت, سرے دوستہ سلامت کے تو خنجر آزمائے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, یہی ہے وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں. واولئک هم المهتدون, اور یہی ہے وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں, ہدایت پانے والے, ہدایت یافتہ. اسی سورہ بقرہ میں ذرا آگے چل کر، یہ تو ہے 20واں رکوع، 19واں رکوع، 21واں رکوع کی پہلی آیت ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. اب یہ آیت جو ہے سورة العصر میں جو مضامین آئے تھے سارے اس میں موجود ہیں. وہاں ایمان کا لفظ آیا، یہاں پانچ ایمانیات کی تفصیل آ گئی، اعمال کی تفصیل آئی، اور آخری بات وہاں کیا ہے، وتواصوا بالصبر، اور یہاں کیا ہے، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، اور صبر کرنے والے. اصل نیکی ان کی ہے جو صبر کرے، اس میں جنگ کے وقت، ذرائے بعثائے، بعثا کہتے ہیں فقر و فاقہ، واحد آئے گا باس کو اس کے معنی جنگ، اور بعثا جمع میں آئے گا تو فاقہ فقر بھوک، اور ذرائے جسمانی تکلیف ضرب، جسمانی تکلیفوں میں صبر کرنے والے، فقر اور فاقے میں صبر کرنے والے، اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ ہیں وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، یہ ہیں جو سچے ہیں، جو اپنے دعوے میں نیکی کے اور ایمان کے ثابت ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں. اگلی سورت ہے سورہ آل عمران، اس میں دو لفظ آئے ہیں، آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. دیکھیں یہاں صبر اور صابر، جو تعلق جہد اور جہاد کا ہے وہی ہے صبر اور مصابرت. صبر ایک طرفہ عمل ہے، آپ جھیل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، صبر علی المعصیہ، صبر علی الطاعہ، صبر علی الابتلاء، یہ سب کیا ہے، صبر. اور مصابرت کیا ہے، صبر کا صبر سے مقابلہ. یہ سورہ آل عمران، اب وقت نہیں ہے میں آپ کو سناتا، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مسلمانوں سے کہا، مسلمانوں تمہیں زد پہنچی ہے تو انہیں بھی تو پہنچی تھی، ان کے 70 نہیں مارے گئے تھے بدر میں، ان کے حوصلے جو ہیں وہ تو پس نہیں ہوئے، وہ اگلے سال آ گئے تم پر چڑھائی کر کے، تم کیوں اتنا برا مان رہے ہو، تمہارے دل اتنے زخمی کیوں ہو گئے، تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو انہیں بھی پہنچتی ہے. اپنی غیرت جو ہے ہمیں ذرا اس کا جائزہ لینا چاہیے، لوگ باطل نظریات کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، لوگ باطل چیزوں کے فروغ کے لیے کتنی محنتیں کر رہے ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا، اسی غیرت کو چیلنج کرنے کے لیے، ذرا آپ کی حمیت دینی کو جوش دلانے کے لیے، قادیانی نوجوان کتنی تعداد میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتا ہے، اور آپ کتنے نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ. یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اور کام نہیں کر سکتا تو پھر یہ ہے کہ وہ دین کے کام میں لگ جائے. باصلاحیت لوگ، کھاتے پیتے لوگ، ذہنی استعداد رکھنے والے لوگ، اونچے گھرانوں کے لوگ، وہ وقف کریں اپنے آپ کو دین کے لیے، اس کے بغیر کیسے باہر آ جائے گی، کیسے عورت آ جائے گی. تو دنیا میں باطل نظریات والے جو ہیں، یہ بات کہی گئی ہے، مسلمانوں تم اگر توحید کے لیے لڑ رہے ہو، دیکھتے نہیں ابو جہل کو، اس نے گردن کٹوائی ہے شرک کے لیے، شرک کے لیے گردن کٹوائے، اور تم توحید کے لیے گردن کٹوانے میں تیار ہو، اس نے گردن کٹوائی کے لیے کٹوائی، اور کس طرح کٹوائی ہے، کیونکہ بڑا متکبر قسم کا، فرعون قسم کا شخص تھا، جب گردن کاٹنے لگے تو کہتا ہے ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب تم میزے کے اوپر چڑھاؤ میرے سر کو تو اونچا نظر آئے، معلوم ہو سردار کا سر. وہ بدبخت مرتے ہوئے بھی جو اس کی حیثیت تھی نا، اس کو جیل میں رکھی، جو لوگوں نے قربانیاں دی، جانے دیے. تو فرمایا اگر تم ان سے زیادہ قربانی نہیں دو گے، جو نوٹ کر لیجیے اس کو، مجرد اگر حق کو غالب کرنا اللہ کے ذمے ہو تو آنے واحد میں غالب کر دے گا، تمہیں تکلیف دینے کی ضرورت نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کیا اللہ کے مقابلے میں کوئی باطل کی طاقت پھیر سکتی ہے؟ یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے، یہ تمہارے خلوص کی آزمائش ہے، یہ تمہارے امتحان کا ثبوت درکار ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے تم اس کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو کہ نہیں، تم اس کے لیے تن من دھن لگانے کو تیار ہو کہ نہیں۔ اور یہ جان لو کہ اگر کفار اور مشرکین اور ملحدین اور باطل نظریات والے وہ جو کچھ قربانیاں اپنے باطل نظریات کے لیے دے رہے ہیں ان سے زیادہ اگر تم نہیں دو گے تو حق غالب نہیں ہوگا۔ انہوں نے جو صبر کیا ہے اپنے باطل نظریات پر، اگر تم اس سے زیادہ صبر کا ثبوت نہیں دو گے اپنے اس حق پر تو حق غالب نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، نہ صرف یہ کہ صبر کرو بلکہ صبر میں اپنے دشمنوں سے آگے نکلو، ان کے صبر سے بڑھ کر صبر کرو۔ ورابطوا، مرابطہ کہتے ہیں چوکس رہنا، ہوشیار پہرا دو، ایسا نہ ہو کہ دشمن جو ہے غفلت میں تمہارے اوپر کوئی حملہ جو ہے کر بیٹھے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ ہے حضرات تواصوا بالصبر۔ میں نے عرض کیا تھا ہر جگہ پر آپ کو چوٹی کی بات صبر ملے، آیت الکرسی، آیت البرد میں نے آپ کو سنائی، آخر میں والصابرین فی الباساء والضراء وحین البأس، حمیم سجدہ، وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ اس کے بغیر تو نہیں ہوگا۔ چھوٹ دلے لوگ، کم ہمت لوگ، عظیمت نہ رکھتے ہو، حوصلہ نہ رکھتے ہو، برداشت نہ رکھتے ہو، تحمل نہ کر سکے، لالچ سے ڈگمگا جائے۔ دیکھیے یہ بھی میں نے چونکہ بات کہی تھی، سن لیجیے سیرت سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب مکے کے سرداروں کو یہ یقین ہو گیا کہ تشدد ہمارا فیل ہو گیا ہے، نہ محمد بدل ہوئے نہ ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تو انہوں نے دوسرا پاسا پھینکا۔ پہلا پاسا کیا تھا؟ استہزاء، تمسخر، مذاق، ڈیمورلائز کرو، نروس بریک ڈاؤن کرو، ان کا بیٹھ جائے بتاشے کی طرح، معلوم نہیں تو کھڑے رہے۔ تو دوسرا وار، مارو، ستاؤ، تکلیفیں دو، بھوکا مارو، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹاؤ، ان کو ہلاک کرو۔ معلوم ہوا یہ ہر بار بھی ناکام ہو گیا، ایک آدمی واپس نہیں پھرا، ایک شخص کو بھی ہم اپنے تمام پرسیکیوشن سے نہ توحید سے ہٹا سکے، نہ محمد سے برگشتہ کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، ان کے اعتبار سے تو مرض تھا نہیں کہ وہ تو بات آگے بڑھ رہی، ہم نے جتنا دبایا، وہ جو کہا ہے کہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے، تو ہمارا دباؤ جو ہے وہ ناکام ہو گیا۔ تو تیسرا بار آیا تھا، وہ کیا تھا؟ سفارت آئی ابو طالب کے پاس، دیکھو ابو طالب تمہارا بھتیجا جو ہے وہ ہمارے معبودوں کو باطل ٹھہرا رہا ہے، ہم تنگ آ چکے ہیں، اگر تو اسے بادشاہت چاہیے، اگر کہ ہم کسی بادشاہت بادشاہت کے عادی نہیں ہیں لیکن ہم اسے اپنا بادشاہ بھی مان لیں، اگر اسے دولت چاہیے تو اشارہ کرے، ہم سیم و زر کے انبار اس کے قدموں میں لگا دیں گے، اور کہیں نکاح کرنا چاہے اشارہ کر دے، جس اونچے سے اونچے گھرانے میں وہ چاہے گا قریش کے، ہم اس کی شادی کر دیں گے۔ تینوں ہی لالچ ہے دنیا میں، ویسے تو زر، زن، زمین، آپ کے ہاں یہ تین زے مشہور ہیں، زر، زن، زمین۔ زمین کو اقتدار سمجھ لیجیے، قوت سمجھ لیجیے، دبدبا سمجھ لیجیے، زن، زر اور حکومت، تینوں پیش کیسے انہوں نے کی۔ دیکھیے یہ ہوتے ہیں مرحلے تحریکوں کے لیے بہت ہی نازک، نبی کے لیے تو خیر کوئی امکان نہیں تھا، غیر نبی ہو تو سوچے گا نا، یہ بادشاہ بنا رہے ہیں بادشاہ بنو، اس وقت تھوڑا سا کمپرومائز کر لو، پھر ہاتھ میں قوت آ جائے گی تو پھر سب ٹھیک کر لیں گے۔ اگرچہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا, وہ ٹھیک ہوتا اسی پروسیس سے جو محمد رسول اللہ نے اختیار کیا. یہ تمام ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں, راستے سے بھٹکانے کی کوشش ہے کہ دباؤ سے نہیں مانے تو یہ لالت جو ہے یہ انہیں ہٹائے. کیا جواب تھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم؟ نے جب بات کی ہے انہیں براہ راست تو حضور سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی تھی, ابو طالب کے واسطے سے بات کی ہے. چچا نے جب بات کی ہے آ کر حضور نے فرمایا چچا جان اگر وہ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں میں چاند رکھ دے تب بھی میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا. تو عظیمت میں نے کہا تھا صبر کیا ہے, اپنے طے کردہ راستے پر بڑھتے چلے جانا, نہ کسی ٹیمپٹیشن سے, نہ کسی پریشر سے, نہ کسی تکلیف سے, نہ کسی ایزا سے, نہ کسی استحضاء سے, کسی سے بھی متاثر ہوئے بغیر اپنی منزل کی طرف ایک قدمی دیے چلے جانا, یہ ہے صبر. یہ صبر کی آخری منزل ہے. اور انقلابی صبر جو ہے اس میں ایک مرحلہ آتا ہے پیسیو ریزسٹنس, ایک آتا ہے ایکٹیو ریزسٹنس. ایک میں صبر محض ہے, جھیلو برداشت کرو, کوئی ریٹیلیشن نہیں, اور ایک وہ آتا ہے کہ اب آگے بڑھو. بڑا پیارا مصرع ہے, آگے بڑھو یا وقت کی رفتار روک دو. وہ آگے بڑھتا سے نظام باطل کو چیلنج کیا جاتا ہے, اور پھر جنگ ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم. اللہ نے اہل ایمان سے ان کے جانے اور ان کے مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض. نتیجہ کیا ہے؟ وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, قتل کرتے بھی ہیں, قتل ہوتے بھی. بدر میں 70 کو قتل کیا, مسلمان شہید ہوئے 13, 14 وہ تھے جو زخمی ہو گئے تھے واپسی پر مدینے کے راستے میں, ان کا بھی انتقال ہوا. 14 مسلمان ادھر 70, اور احد میں 70 صحابہ شہید ادھر 23. تلک الایام نداولھا بین الناس, یہ دن ہے جن کو ہم الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں لوگوں کے مابین, لیکن یہ کہ بد دل نہیں ہوئے, قافلہ بڑھتا رہا. اور غزوہ احزاب میں وہ شعر میں کل سنا چکا ہوں محمد کے جانساروں کا, نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا, ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد کی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جہاد, یہ قتال, یہ جنگ, یہ سرفروشی, یہ جانفشانی جاری رہے گی جب تک جان میں جان ہے. یا تخت یا تختہ, یا اللہ کا دین غالب ہوگا اور یا ہم اپنی جانیں اسی کام میں اللہ کے حوالے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے کہ ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے میں, اللہ کے دین کی دعوت کے لیے, دیکھیے تینوں لیول میں نے بیان کر دیے, پہلی سطح پر اللہ کی بندگی, خود اسلام خود اطاعت میں, صبر عن المعصیہ, صبر عن الطاعۃ, اللہ کی اطاعت پر صبر, معصیت سے رکنے پر صبر, دعوت میں اپنے کیریئر, اپنے خوشنما مستقبل کا صبر, اور استہزاء اور تمسخر اور مذاق اور فطرے اور جملے جھیلنا, واصبر علی ما یقولون. انقلاب اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے صبر, پیسیو ریزسٹنس ایکٹیو ریزسٹنس. ایک صبر محض ہے, ایک مصابرت ہے, ایک یہ کہ جھیلو برداشت کرو لیکن ہاتھ نہ اٹھاؤ, اور ایک یہ کہ آگے بڑھو, باطل کو للکارو اور جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جاؤ. یہ 6 صبر میں نے آج آپ کو بتائے, 2-2 صبر ہیں ہر لیول کے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تینوں لیول سامنے ہوں گے تو ہی مختلف چیزوں کے جہاد کے درجات بھی سب سمجھ میں آئیں گے اور صبر کے مراتب بھی سب سمجھ میں آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد کی توفیق عطا فرمائے اور صبر کی توفیق عطا فرمائے اور فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. دیکھیے جو 2-3 اعلانات ہوئے تھے ان میں چاہتا ہوں کہ وضاحت کر دوں. ہم نے یہ سوچا کہ یہ سوالات کے لیے جو ہم نے ایک نشست رکھی ہے بہت کم لوگ اس سے استفادہ کر سکیں گے، لہذا یہ ترمیم کی گئی ہے کہ کل سے، جیسے آج بھی ہوا ہے، آج سوا دو گھنٹے ہو گئے، لیکن کل سے میں پابندی کروں گا کہ دو گھنٹے سے کسی صورت میری تقریر زیادہ نہ ہو، اس کے بعد آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، گھنٹہ جو بھی ہوا، میں تیار ہوں آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے۔ اس طرح یہ کہ اگر ایک ایک گھنٹہ بھی ہم ایڈ کریں تو یہ تین دن جو ہے 16, 17, 18 تین راتوں میں 3 گھنٹے ہمارے ہو جائیں گے، تو میں اس کے لیے تیار ہوں تاکہ آپ حضرات استفادہ کر سکیں۔ لیکن اس میں درخواست کیا ہے؟ نمبر ایک، آپ میرا امتحان لینے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، کوئی علمیت کا دعویٰ نہیں، کوئی عالم ہونے کا دعویٰ نہیں، میں تو ایک خادم ہوں دین کا اور قرآن کا طالب علم، لہذا کوئی بھی امتحان لینے کے لیے سوال نہ کیجیے۔ ویسے بھی یہ چیز در حقیقت نیت کے اعتبار سے درست نہیں ہوتی، سوال استفہام کے لیے ہونا چاہیے، جو بات آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ بات پوچھیے، نمبر ایک۔ دوسرے یہ کہ سٹھ ہی سوالات نہ کیجیے۔ میں نے کوئی سٹھی مسئلہ یہاں کھیڑا ہے؟ کوئی بھی کھیڑا، ایک یہ فقہی مسلک ہوتے ہیں، ایک اہل حدیث مسلک ہے، ایک حنفی مسلک ہے، ایک مالکی مسلک ہے، ہم ان مسلکوں کے اندر اگر ان کے اختلافات میں پڑ گئے تو دین کا مثبت کام نہیں ہو سکے گا۔ میرا فیصلہ یہ ہے، میں نے جو جماعت بنائی ہے تنظیم اسلامی، اس کا یہ اصول ہے کہ جو جس کا فقہی مسلک ہے وہ اس پر عمل کرے، اور وہ اپنے مسلک کے علماء سے مسئلہ پوچھے، اگر وہ خود صاحب علم ہے اجتہاد کر سکتا کرے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، نہیں ہے تو اپنے علماء سے فتویٰ پوچھے۔ میں فقہی سوالات کے جوابات یہ دیا کرتا ہوں، میرا جو طریقہ میں اس پہ عمل کرتا ہوں، آپ کا بھی یہ کرے، ہم دین کے کام کے لیے جمع ہو رہے ہیں، وہ دین کا کام جو ہے وہ فنڈامنٹل جو ہے، دین کی بنیادی دعوت، وہ جو متفق علیہ ہے وہ اتنی ہے کہ ان اختلافات میں پھنس گئے اگر تو وہ کام نہیں ہو سکے، لہذا دوسری بات یہ ہے کہ سٹھ ہی سوالات مجھ سے نہ کیے۔ اصل صحیح طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں، آج 6 دن ہو گئے، 15 گھنٹے تقریباً میں آپ حضرات کے سامنے، 2.5 گھنٹے کی ایوریج بھی اگر دکھا لی جائے تو میں گفتگو کر چکا ہوں، اس میں جو باتیں میں نے کہی ہیں، اس میں جو بات سمجھ میں نہ آئی ہو اس کے بارے میں سوال کیجئے، اور میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا، اپنی پوری کوشش، اور اس میں فائدہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات کوئی بات اہم رہ جاتی ہے، وہ خلا جو رہ جاتا ہے، مثلا آج ایک آپ نے سوال کیا وہ خلا ہے، مجھے احساس ہوا کہ آپ نے اتنا زور دیا حقیقت ایمان پر، ایمان حقیقی ہونا چاہیے، یہ نہیں بتایا وہ ملتا کہاں سے، اس کی سوچ کیا ہے۔ اگر ہم اپنے غریبان میں جھانکے اور محسوس ہو کہ بھائی ٹھیک ہے قانونی ایمان تو ہے، اللہ کا شکر ہے، ہم تصدیق کرتے ہیں زبان سے، لیکن دل تو کچھ خالی خالی سا ہے، اگر محسوس ہو یہ تو پھر اب سوال پیدا ہو جائے گا نا کہ پہلی کمی تو یہ ہے اسے پورا کرنا چاہیے، کہاں سے ملے گی وہ جن سے ایمان، جن سے یقین؟ یہ سوال ہے، بہت پیارا سوال ہے، میں نے خود بھی کہا تھا کہ وہاں پر اگر یہ بات ہو تو سب حضرات کے سامنے آ جائے گی۔ اس طرح کے سوالات جو مفید ہو، جس سے میری گفتگوؤں کے جو خلا ہے وہ پر ہو جائے اور اس سے بات اور واضح ہو جائے، تو یہ تو در حقیقت مفید ہوں گے، اور ہمارے اس مقصد کو جس کے تحت یہ محنت میں کر رہا ہوں، یہاں کے منتظمین نے کی ہے، جو محنت آپ کر رہے ہیں اپنے آرام کی قربانی دے کر، تو اس محنت کا جو مقصد ہے اس کے اعتبار سے ایسے سوال مفید ہوتے ہیں۔ لیکن خام خواہ کی بحث اور تمہیز اور بعض اوقات اپنی لیاقت ظاہر کرنے کے لیے سوال کرنا، یا کسی کو زد کرنے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے سوال کرنا، اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ پھر یہ کہ وہ سوالات کھڑے ہو کر اس طرح نہیں کیے جائیں گے، آج آپ حضرات باہر سے وہ چٹیں لے سکتے ہیں، ان پر اپنا نام اپنا پتہ بھی لکھے، تاکہ بعد میں بھی آپ سے کوئی رابطہ اگر ہم کرنا چاہے تو کریں، اس وقت اگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا بعد میں جاری رکھیں گے گفتگو، افہام و تفہیم ہوگا، کام کرنا ہے بھائی، پیش نظر یہ ہے، صرف جلسے کر کے، تقریریں کر کے اور اپنی خطابت کا روب گاٹ کے، یہ تو کوئی پیش نظر نہیں ہے کام، کام کو یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن صاف ہو، اشکالات رفع ہو، پھر لوگ کام پر آمادہ ہو جائیں، جڑے، ایک قوت بنے، حزب اللہ بنے، تو اس کے لیے یہ کہ تو بعد میں بھی سلسلہ جاری رہ سکتا ہے، تو نام پتہ اپنا دے اور خوب سوچ سمجھ کر مختصر ترین الفاظ میں سوال مرتب کرے. جوابی تقریر جو ہے اس پہ لکھنے کی کوشش نہ کرے. سوال لکھیں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ہی کوشش کروں گا. ایک ایک گھنٹہ روزانہ اس کام میں میں لگانے کے لیے تیار ہوں. لیکن یہ کہ آپ اپنی ہمت دیکھ لیجئے. باقی یہ کہ وہ بھی نشست رکھیں گے اس روز. آخری جو باتیں رہ جائیں گی وہ پھر انشاءاللہ 19 کی صبح کو کوئی 9 بجے سے لے کر اور 11:30 تک 2-2.5 گھنٹے اس کا بھی انشاءاللہ انتظام کریں گے. لیکن کل سے یہ سوالات جو ہے اس کے بعد تقریر کے بعد اس کا بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو اس کے لیے میں نے گزارشات کی ہیں ان چیزوں کو سامنے رکھ کر. اور ایک بات جو کہی تھی میں بھی کہنا چاہتا ہوں. یہ دیکھیے یہ آج 6ٹا دن ہے اور واقعہ یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میری بڑی ہمت افزائی ہوئی ہے اس شوق و شوق کو دیکھ کر کے جس کا آپ نے سلوک دیا. مجھے یہاں بتایا گیا کہ یہاں دوسرے قسم کے فنکشن جو ہوتے ہیں ان میں بھی اتنی حاضری کبھی سینٹر میں نہیں ہوئی, گانے بجانے کے اور فلاں کے اور اس کے. تو یہ چیزیں جو ہے میں نے کہا تھا کہ یہ حوصلہ افزا علامت ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ رخ بدل رہا ہے. کچھ پیاس ہے کب ہے نا. تو اس معاملے کو یہ نہیں ہے کہ بس یہ 9 دن کا ہو جائے تو اس کے بعد ختم. اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر ایک کام پہلے سے ہو رہا ہے. ہفتے میں 2 دن درس ہو رہا ہے جس کا اعلان کیا گیا. تو اب آپ کی دلچسپی ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے نتیجے میں اس درس کی حاضری بڑھے. قرآن سے آپ کا اگر کوئی شغف بڑھے گا, کوئی لگاؤ بڑھے گا, تو اس کا نتیجہ یہ نکل سکے گی. اگر پہلے 50 آدمی آ رہے تھے تو اب کم سے کم 150 آدمی تو آئے, تو اندازہ ہوگا کہ ہاں ان محفلوں سے ان نشستوں سے کوئی فائدہ ہوا ہے. اور دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ جن حضرات کے اندر یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ قرآن پڑھنا ہے سمجھنا ہے, وہ عربی گرامر سیکھنے کے لیے کوئی کلاسز شروع کریں. اسی پاکستان سینٹر میں اس سے میرا جگہ کون سی ہوگی. ہفتے میں 2 دن قرآن کا ترجمہ سیکھیے اور ہفتے میں 2 دن عربی گرامر سیکھیے. اور یہ کام اگر نہیں کریں گے تو یہ ساری تقریریں ہماری بیکار ہیں. یہ آج آپ نے سنی, 2-4 دن تک ہو سکتا ہے اس کا کوئی اثر رہے, اس کے بعد صاف ہو جائے. اس کو فہم کرنے کے لیے, مستقل کرنے کے لیے, اس کے اثرات کو دائم کرنے کے لیے عربی قواعد کا آپ ضرور اگر اتنا کم سے کم, یہ نہیں میں کہتا کہ آپ بہت بڑے فاضل بن جائیں, وہ تو میں بھی نہیں ہوں, لیکن یہ تو ہو کہ قرآن آپ سنیں تو اس کا براہ راست ترجمہ آپ کے ذہن میں آتا چلا جائے. قرآن آپ پڑھیں تو نگاہ ہٹانی نہ پڑے کہ ادھر سے ہٹا کے ترجمہ دیکھا, ترجمے سے پھر متن کی طرف آئے, متن سے پھر ترجمہ دیکھا. جب عبارت اس طرح کٹ پھٹ جاتی ہے تو اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے. ایک رواں عبارت آپ پڑھ رہے ہو اور اس کا مفہوم آپ کے دل پر اترتا جا رہا ہو. وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرا خوشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. ترجموں سے کیا ملے گا, تفسیروں سے بھی کچھ نہیں ملے گا اگر براہ راست آپ پر نہیں اتر رہا. اترنے کے معنی کیا ہے, اترا تو محمد رسول اللہ کے قلب پر ہے. لیکن آپ بھی ایسے پڑھیں براہ راست جیسے کہ قرآن مجید آپ پر, آپ کے دل کے اوپر وہ اسی طریقے سے اس کا مفہوم اترتا چلا جائے تو اس کی تاثیر ہوگی. تو اس کے لیے عربی زبان کا اہتمام کریں اور اس کو سیکھیں. اور اب یہ جو درس قرآن جہاں ہو رہا ہے مولانا عرفان صاحب کا, حافظ عرفان صاحب کا, اس میں زیادہ محنت کے ساتھ حصہ لیجیے. باقی کل سے جو سوالات کا سلسلہ میں نے حل کر دیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.